اس سورۃ الاحزاب کا ایک رکوع آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے. پچھلی آیتوں میں جو مضمون بیان کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف اگر ہوتی ہے تو دنیا اور آخرت میں انسان پر لعنت برستی ہے, اور اللہ کو تکلیف دینا, اللہ کے رسول کو تکلیف دینا ایک ہی چیز ہے, اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینا, اللہ کو تکلیف دینا ایک ہی چیز ہے. کیونکہ جس حکم سے رسول کی جس نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ رسول کا دل بھی دکھتا ہے, اور رسول کے دکھ ہونے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کی برابر چیزیں ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا دنیا اور آخرت میں لعنت کا سبب ہے. پھر یہ بھی مضمون بیان کیا گیا کہ مومنین اور مومنات کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے, اثم مبینہ, اور کسی نے کوئی کام نہ کیا ہو تو اس پر کسی چیز کو تھوپ دینا بہت بڑا بہتان ہے. تو اس سے تکلیف ہوتی ہے ایمان والوں کو اور ایمان والی عورتوں کو, جو کام انہوں نے نہیں کیا اگر آپ ان کی طرف منسوب کر دے رہے ہیں تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے یہ. تو اس میں یہ بیان کیا گیا مضمون کہ کسی کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچاؤ, حتیٰ کہ مومنین مومنات, اللہ اور رسول. آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے, اے ایمان والے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, اپنی بیویوں سے فرما دیجئے, اپنی ازواج سے, و بناتک, اپنی بیٹیوں سے فرمائیے, و نساء المومنین, مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے, خاص طور پر ازواج مطہرات کو, پھر نبی کی بیٹیوں کا تذکرہ, پھر عام مومنین کی مردوں کا عورتوں کا تذکرہ, عام مومنین کی عورتوں کا تذکرہ نساء المومنین سے. حکم کیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ عورتیں لٹکا لیں اپنے اوپر, چھوڑ دیں اپنے اوپر اپنے جلابیب کو, یعنی اپنے نقابوں کو. ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ چیز زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ پہچان لی جائیں, فلا یؤذین, پھر انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. تو تکلیف کا جو ذریعہ ہے اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے. تکلیف کا ذریعہ مومن عورتوں کا بے پردہ نکلنا, مومن عورت کی تکلیف بے پردہ ہو کر نکلنے میں ہے. کفار اور مشرکین مومن باندیوں کو ستاتے تھے, باہر نکلتے تھے گھروں سے تو چھیڑنا, تانے دینا, گندی باتیں کر دینا, مختلف قسم کی باتیں کہہ دینا, تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ سننے والوں کو تکلیف ہوگی, خود ان کو بھی تکلیف, مومنوں کو بھی تکلیف. تو مومنوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہلوایا گیا کہ سب آزاد جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو ایک خاص شعار کے اندر, ایک علامت کے اندر لا لیں, تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ شریف عورتیں جا رہی ہیں اور آزاد عورتیں جا رہی ہیں, محترم عورتیں جا رہی ہیں, کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ نہ کرے, کوئی ان کے ساتھ بدزبانی کا معاملہ نہ کرے. اسلام تو یہ سکھا رہا ہے ہم کو کہ پردے میں رہو تو بدزبانی سے بچو گے, پردے میں رہو تو لعنت ملامت سننے سے بچو گے. لوگ الٹا سمجھتے ہیں, موٹی ذہنیت والے آج کل کے لوگ پردے کو دقیانوسی خیالات کہتے ہیں, عورت کی آزادی چھن جانے اور عورت کی آزادی کا حق لے لیا گیا ہے وہ کہتے ہیں, آزادی نہیں ہے بلکہ قید ہے اس کے اندر, یہ کہا جاتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں, اسی کے اندر تحفظ ہے ان کا, عورت کی آزادی, عورت کا تحفظ پردے کے اندر ہے, نقاب کے اندر ہے. ہمارے بہت سارے لوگ موٹی مثال سے سمجھاتے ہیں دیکھو بھائی تحفظ اور کسی ہم عورت نچلے درجے کی ہے، گھٹیا درجے کی ہے، چھپانے کی چیز ہے، اس وجہ سے اس کو اندر رکھا جائے یا قید کیا جائے یا محبوس کیا جائے، دبا دیا جائے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. ہمارے پاس میں ہر اس چیز کو لفافے میں رکھا جاتا ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے. قرآن پاک کا بھی ایک غلاف جزدان ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کا بھی ایک غلاف ہے. محترم چیزوں کو کس میں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ لفافے میں رکھتے ہیں. پیسوں کی قدر ہوتی ہے، یہ پاکٹ میں رکھا جاتا ہے. کسی کو کوئی تحفہ کی چیز دینی ہوتی ہے، لفافے میں رکھ دیا جاتا ہے، کھلے عام نہیں دیتے. تو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، جس کو تحفظ دینا مقصود ہوتا ہے، اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے. تو ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ عورت کو تحفظ دیا جائے، اس کی اہمیت ہے ہمارے پاس میں، اس لیے ہم نے اس کو پردے میں رکھا ہے. اور تم کو یہ آزادی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تم کو نہیں آ رہی ہے، اللہ کو تو سمجھ میں آتی ہے سب چیزیں. اللہ تو حکیم مطلق ہے، وہ ہر چیز میں حکمت جانتا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں گزشتہ میں نے ایک مضمون چھوڑ دیا تھا، اسی لیے کہ تاکہ اس آیت کے موقع سے ذکر کروں. میں سورۃ الاحزاب میں چار مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے پردے کے متعلق مضمون ذکر فرمایا ہے، اور سورہ نور میں بھی تین آیتیں ہیں اس کے متعلق، اور روایتیں جو ہیں پردے وغیرہ سے متعلق مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر فرمائی ہے تقریباً 70 روایتیں ہیں ان کے اپنے شمار کے مطابق اور اپنے مضمون کے اعتبار سے جو انہوں نے مقالے لکھے ہیں. تو ان کا جو خلاصہ ہے اس کو میں بیان کروں گا آپ کے سامنے، کہ دو تین چیزیں اس سلسلے میں اور بھی سمجھنے کی ہے کہ پردے کے متعلق مسائل روزمرہ لوگ اٹھاتے رہتے ہیں، اٹھاتے بھی رہیں گے آئندہ. شیوا جو ہے مخالفین اسلام کا، وہ تو انہی چیزوں کو لے کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش، یا کہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش عورتوں کو، اور مختلف قسم کی سازشیں ہوتی ہیں اسلام کے خلاف. جیسے تعدد ازواج کا مسئلہ ہے کہ اسلام کے اندر ایک سے زائد شادیوں کا حق ہے، یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ کہتے ہیں لوگ. ایسے ہی عورت کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں باندیوں کا نظام ہے، جبکہ گزشتہ یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ اسلام نے باندیوں کو ختم کرنے میں کتنا اپنا حصہ ڈالا ہے اور کتنی کوششیں کی ہے. اور دوسری بات پھر یہ بھی اٹھائی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر عورت کو جو ہے قید کر کے رکھا جاتا ہے، گھروں میں رہنے کے لیے کہا جاتا ہے، آزادی چھین لی جاتی ہے، عام جابوں کو ان کے اختیار نہیں دیا جاتا. اصل میں مسئلہ صرف پردے کا نہیں ہے، صرف ان کو باندھنے کا نہیں ہے، مسئلہ بہت دور تک جاتا ہے. پردے کے جو احکام ہیں، حجاب کے جو احکام ہیں، صرف عورت کا ہی تحفظ نہیں ہے اس کے اندر، اس کے اندر پورے معاشرے کا تحفظ ہے، اولاد کا تحفظ ہے، خاندان کا تحفظ ہے، نسل کا تحفظ ہے. پردے کے ذریعے سے صرف عورت کو ہی نہیں بچایا جا رہا ہے، عورت کے ساتھ ایک خاندان کو بھی بچایا جا رہا ہے، نسل کو بچایا جا رہا ہے. چنانچہ ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی زمانہ پہلے، جس کے اندر بہت سارے دانشوران اور بڑے بڑے لوگ، علماء اکرام بھی آئے تھے. ایک عرب عالم کی بات گفتگو ہوئی، سوالات مختلف آئے. ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی آخر تمہارے پاس اتنا کیوں تشدد ہے، تم لوگ کیوں اس طریقے سے پردے کے لیے پابند بناتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں ہمارے بچے ہی جنیں. ہمارے خلاصے کی بات یہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں ہمارے بچے ہی جنیں. اتنی بات کر کے بات ختم کر دی انہوں نے. ایک مغربی مورخ ہے، یورپی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے متعلق، یہ بڑے مقالے اس نے لکھے ہیں اسلام کے متعلق بھی اور پردے وغیرہ کے متعلق، اس کی جو اپنی ریسرچ ہے. تو اس نے آخر میں یہ کہا ہے کہ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہماری بد تہذیبی بے حیائی کی، کہ آج یورپ کی 45 کروڑ آبادی کے اندر ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ 45 اولادیں بھی صحیح ہو، یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، اس کا شک ہے ان کو اتنا. ان کو اتنی آزادی دے دی، اتنی آزادی دے دی کہ جس کی وجہ سے ان کو خود اپنی اولادوں میں شک ہے. مسلمان اللہ کا فضل ہے کہ پورا مکمل تحفظ بھی دیتا ہے، یقین میں بھی رہتا ہے، شک میں نہیں پڑتا ہے، اور اللہ کے کرم سے صحیح زندگی بھی اس کی گزرتی ہے. وہ لوگ روزانہ مختلف جملے بھی بولتے ہیں، محبت کے جملے بھی ادا کرتے ہیں، رسم و رواج بھی پورے کرتے ہیں، ساری چیزیں، پھر بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو اسلام کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحفظات دے دیے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم کو دل کا اطمینان بھی دے دیا ہے. یہ دل کا سکون ہی بڑی چیز ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ پردے کے متعلق صرف اتنی ہی بات نہیں ہے, بہت دور تک یہ بات جاتی ہے, اور وہ نسلوں کی حفاظت ہے اور خاندانوں کی حفاظت ہے, عورتوں کی اپنی حفاظت ہے, مردوں کا اپنا مطمئن ہو جانا ہے, اور ہمارا اپنا ایک احساس اور ادراک ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بھی صحیح ہے, ہماری عورتوں کے لیے بھی صحیح ہے, ہمارے بچوں کے لیے بھی صحیح ہے اور معاشرے کے لیے بھی صحیح ہے. کیونکہ جو بگاڑ ہوتا ہے عموماً لڑائیاں اور مختلف چیزیں جو وجود میں آتی ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ زر زن زمین, تین چیزوں میں عموماً لڑائیاں ہوتی ہیں, تینوں بھی ذات سے ہے. یا تو مال و دولت کے لیے لڑائی ہوتی ہے, یا زمین جائیداد کے لیے لڑائی ہوتی ہے, یا عورت کے لیے ہوتی ہے, اور عورت میں زیادہ ہوتی ہے جی ہاں کا مشاہدہ ہے. تو اسلام میں اس کے تحفظ کے لیے, لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے تقیدات رکھی ہیں اور بھی یہ تحفظات دیے ہیں. تو غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 7 جگہوں پر تقریباً اس کا تذکرہ فرمایا ہے, جو آہستہ آہستہ کر کے عورت کو مکمل طریقے سے جو تحفظ دیا گیا ہے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, کتنے استثناءات ہیں, کتنے اس کے قیودات ہیں, وہ بیان فرمائے ہیں. اس سلسلے میں دو باتیں اہم ہیں, ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے ستر عورت, جس کا پردہ کیا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے. ستر ایک چیز ہے, ستر, اور دوسری چیز ہے حجاب. ستر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ حصے جو شرم کے ہوتے ہیں, خاص مواضع جو ہوتے ہیں, اور یہ فطری چیز ہے. ستر کا چھپانا انسان میں فطری چیز ہے. جس کے اندر ستر چھپانے کی کوئی اہمیت نہ ہو وہ انسان کہلانے کے مستحق بھی نہیں ہے. کیونکہ انسان ہے کا مطلب یہ ہے کہ ستر چھپائے گا, ستر نہیں چھپا رہے گا مطلب یہ کہ حیوان ہے, مطلب یہ کہ انسانیت ختم ہو گئی ہے. شرم نکل جانا, حیا ختم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت ختم ہو گئی ہے. تو یہ ایک فطری بات ہے, عقلی بات ہے, کہ جس کے اندر ستر کے متعلق تحفظ رہے گا, چھپانے کا اور حیا وغیرہ کا معاملہ رہے گا, وہ بندہ انسان کہلائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک کے لیے جو بھی انسان رہے گا اس کے لیے ستر فرض ہے, مرد ہو یا عورت ہو. اور یہ معاملہ یہاں کہیں نہیں ہے ستر فرض ہونے کا, جنت سے ہے یہ. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, جیسے ہی انہوں نے شجر ممنوعہ کو کھا لیا تو فوراً ان کے لباس اتر گئے, حضرت آدم کے اور حضرت حوا کا لباس اتر گیا. لباس اترتے ہی ان دونوں نے کیا کیا, وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, جنت کے پتے جوڑ کر کے اپنے جسم پر چپکانے لگے, فوراً اس کا تحفظ کیا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے دنیا کے آخر انسان تک یہ ستر فرض رہے گا. اور ستر کا فرض ہونا مومنوں کے لیے نہیں بلکہ ایک عام معاشرے کے اندر بھی اچھے لوگ اس کو تمیز اور عقل اور فطرت کی چیز ہی شمار کرتے ہیں. اور یہ چیز مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے, یہ چیز جلوت میں بھی ہے, یہ چیز خلوت میں بھی ہے. ستر کا چھپانا واجب ہے, ضروری, اور چار لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی, دونوں کا حکم ایک صحیح ہے اکثر علماء کے نزدیک. تنہائی میں بھی بے ستر ہونا ہماری شریعت میں نہیں ہے, تنہائی میں بھی بے ستر ہونا. حتیٰ کہ بعض بزرگان دین کے متعلق صحابہ اکرام کے بے شمار واقعات ہیں, وہ لوگ جب غسل کیا کرتے تھے تو مکمل طریقے سے اٹھتے نہیں تھے, جھکے ہوئے ہونے کی حالت میں ہوتے تھے, جبکہ تہبند وغیرہ ازار وغیرہ باندھے ہوئے نہ ہوتے ہوں, کیونکہ ستر زیادہ کھل جاتا ہے اٹھ کر نہانے کی صورت میں, اٹھ کر غسل کرنے کی صورت میں. اگر تہبند بندھا ہوا ہے ہلکا رومال وغیرہ تو پھر اٹھ کر بھی آپ آرام سے غسل کر سکتے ہیں. تو اسلام میں تو یہ تعلیم دی گئی ہے ہم کو کہ ننگا پا ظاہر نہ کریں, بے ستر نہ ہو جائیں, تنہائی میں بھی نہ ہوں. حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ہم صحبت ہو تو اس موقع پر بھی اپنا ستر ظاہر نہ کرے اور گدھوں کی طرح سے ننگے نہ ہو جائیں. کھلے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخصوص حصے کو نہیں دیکھا ہے کبھی, اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ستر پہ نظر ڈالی پوری زندگی. اسلام تو اس قدر اہمیت بتاتا ہے ستر کے متعلق. تو ایک ہے ستر کا مسئلہ, دوسرا ہے حجاب کا مسئلہ. ستر کے اندر پھر یہ بات آتی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو آدمی کا ستر نماز میں کتنا ہونا چاہیے, عورت کا ستر نماز میں کتنا ہونا چاہیے. آدمی کا ستر نماز کے اندر اگر ناف سے لے کر کے گھٹنے تک بچا ہوا ہے تو نماز ہو جاتی ہے. عورت کا ستر یہ ہے کہ پورا بدن, بال بھی اس کے شامل ہیں, پورا بدن اس کا ستر میں ہے. چہرہ، ہاتھ اور دونوں قدم، دونوں قدمین، دونوں ہاتھ اور چہرہ اگر عورت کا کھلا ہوا ہو نماز میں، تو نماز میں یہ ستر میں داخل نہیں ہے، حجاب کا مسئلہ نہیں چل رہا ہے، ستر کا مسئلہ چل رہا ہے، تو عورت کے ستر میں یہ چیزیں داخل نہیں ہیں نماز پڑھتے وقت میں. اگر نماز پڑھتے وقت میں آدمی آ جائے بیچ میں، یا عورت کہیں ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہو جہاں مرد حضرات جا رہے ہوں، تو پھر اس کو اس نماز میں ستر کے ساتھ حجاب بھی کرنا ہے، اس عورت کو ستر کے ساتھ ساتھ حجاب بھی کرنا ہے. پھر تو حجاب ایک الگ مسئلہ ہے، ستر ایک الگ مسئلہ ہے، لوگ دونوں کو جوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ، تو اس کی وجہ سے کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ بھئی ستر میں جب نماز میں جب گنجائش ہے تو نماز کے باہر بھی لوگوں کے سامنے چہرہ کھلنے کی گنجائش ہونی چاہیے، لوگ اس طرح ملا کر کے بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ حجاب الگ مسئلہ ہے، ستر کا الگ مسئلہ ہے. بہرحال تو ستر یہ نماز وغیرہ سے متعلق یہ حکم ہے. دوسرا جو حکم ہے حجاب کا، قرآن پاک میں اصل الاصول تین باتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ عورتوں کو بالخصوص صحیح پردہ جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں رہیں. عورتوں کا صحیح حجاب، عورتوں کا صحیح پردہ یہ ہے کہ گھر میں رہیں، یہی اصل چیز ہے. اور ازواج مطہرات اسی کو اصل پردہ سمجھتے تھے کہ ہمارا وجود، ہمارا لباس، ہمارا تشخص، ہماری باڈی کسی کو نظر نہ آئے. چہرہ وغیرہ سے دور کی بات ہے، باڈی کا نشو نما بھی اور اس کا حصہ بھی، ظاہری وجود بھی دکھائی نہ دے، یہ اصل پردہ ہے. اسی وجہ سے سورہ احزاب کی آیتوں میں بالکل 22 پارے کے شروع میں کہا گیا ہے وقرن فی بیوتکن، گھروں میں قرار سے رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، جاہلیت اولا کی طرح سے، پہلی والی جاہلیت کی طرح سے ظاہر مت ہوا کرو اپنے آپ. چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں کبھی وہ عمرے کے لیے نہیں گئے، کبھی حج کے لیے نہیں گئے. ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا بنت زمعہ ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں جاتے جیسے دیگر ازواج مطہرات جاتے ہیں، تو بولتے تھے کہ میرا فرض حج بھی ادا ہو گیا، عمرہ بھی ادا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ والے گھر میں قرار پکڑ کے رہو، میں قرار پکڑے ہوئے ہوں. چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ لیا تھا کہ میں یہ گھر سے اسی وقت نکلوں گی جب مجھے نکلنا پڑے اللہ کی طرف سے، جب موت آ جائے. واقعتاً بات بھی ویسی ہوئی کہ وہ اسی واقعے سے ان کے گھر سے نکلی جب ان کا جنازہ اٹھا. سودا نے اپنے آپ ثابت کر کے دکھایا، اللہ نے قرار کرنے کے لیے کہا ہے تو میں قرار کر کے ہی رہوں گی گھر کے اندر، حج فرض بھی ادا ہو گیا، حج عمرہ بھی ادا ہو گیا، جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے باہر. حضرت عائشہ وغیرہ دیگر حضرات جایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ضرورت کے مواقع مستثنا ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل گھر کے اندر ہی رہا کرو. وہ حضرت اپنے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، ان کا وہ اپنا تھا، وہ تقویٰ تھا، پرہیزگاری والی بات تھی، لیکن ہم کو گنجائش ہے، اتنا بھی زیادہ سختی نہیں ہے کہ گھر کے اندر ہی رہو، باہر نہ نکلو، ایسا بھی نہیں ہے. تو ازواج مطہرات باہر جاتی تھی، تو دوسرا درجہ حجاب کا یہ ہے، ایک تو گھر کے اندر ہی رہنا یہ اصل حجاب ہے، دوسرا ہے کہ اگر باہر نکلتی ہیں تو باہر نکلنے کے موقع پر بھی اپنے جسم کو نہیں بتانا ہے. جسم نہ بتانے کے اندر پھر پورے طور پر اپنے آپ کو کسی پردے کے اندر، چادر کے اندر لپیٹ لینا ہے. چنانچہ یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین، کہ اپنے اوپر سے ایک چادر لٹکا لی جائے اور ایک ایسا نقاب ڈال لیا جائے کہ جس سے آپ کا بدن چھپ جائے. اس کی تفسیر میں تابعین نے بڑے بڑے حضرات سے پوچھا ہے کہ کیا ہے اس کا مطلب، تو ایک عبیدہ سلیمانی نام کے کوئی تابعی ہیں، ایک مفسر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اٹھے اپنی جگہ سے، ایک بڑی چادر تھی اس کو اپنے اوپر ڈال لیا اور بتایا کہ سر کے اوپر سے چادر ڈالیں گے، صرف جو ہے ہاتھ کھلے رہیں گے اور قدم کھلے رہیں گے، اور دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کا حصہ کھلا رہے گا، ایک آنکھ سے راستہ دکھتا ہے وہ کھلا رہ جائے تو کافی ہے. پہلے برقعے ایسے ہی آتے تھے، پہلے کے برقعے اگر آپ حضرات نے دیکھے ہوں، اور ابھی بھی بعض جگہ چلتے ہیں یہ برقعے ایک آنکھ والے، جہاں پر بہت زیادہ تحفظ ہے، بہت زیادہ اسلامی ماحول ہے، دہلی وغیرہ کے اندر بھی بعض جگہوں پر ہمارے جہاں مدارس کا نظام ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک آنکھ کا ہے، بعض جگہ ہے ہلکی ہلکی باریک جالیاں ہیں، مختصر سی ٹپکے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک ہی کپڑا ہوتا ہے اور سیدھا پہن لیتی ہے اس کے اوپر، تو صرف اتنا ہی نظر آتا ہے، باقی کچھ نظر نہیں آتا اس کی آنکھیں بھی. تو اصل پردہ تو یہ ہے، اور حضرت عبیدہ سلیمانی نے اسی کی تشریح فرمائی امت کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے. تو حضرت ازواج مطہرات جب باہر نکلتی تھی تو اکثر و بیشتر ہودج میں ہوا کرتی تھی، حوضہ جس کو ڈولی کہہ لیا جائے، ڈولی کے اندر، اس میں وجود نظر نہیں آتا ہے، اس میں اندر بیٹھ گئے، گھر کے پاس میں لا کر چوکھٹ کے پاس ڈولی رکھ دی جائے گی، اس کے بعد میں اندر بیٹھ گئے، جہاں پہنچنا ہے وہیں اتریں گے، پھر وجود نظر نہیں آئے گا کسی کو. تو اصل یہ ہے کہ اپنے وجود کو ہی بچایا جائے، اپنے آپ کو ہی بچایا جائے، اپنے ظاہر، اپنے وجود کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے، یہ اصل پردہ ہے. چنانچہ حضرت عائشہ اسی میں بیٹھا کرتی تھی، دیگر ازواج مطہرات اسی میں بیٹھ کر جایا کرتی تھی، اور وہ مشہور واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار گمنے کا واقعہ عفق جو پیش آیا، امت مسلمہ پر جب بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی تھی کہ بہتان باندھا گیا تھا ان کی ذات پر، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو واقعہ پیش آیا اس میں یہی بات پیش آئی تھی کہ میں اپنے حوضج میں نہیں تھی، ڈولی میں نہیں تھی، اور دیگر جو صحابہ کرام اس کام پہ مامور تھے جن کو حکم ملا تھا میری ڈولی کے لے جانے کا، انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے اندر آ کے بیٹھ چکی ہیں زوجہ مطہرہ، اس وجہ سے وہ اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دی گئی، اور میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئی تھی جب تک یہ قافلہ ہی نکل گیا، اور مجھے دیر اس وجہ سے ہو گئی کہ میں ہار ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، ہار گر گیا تھا. تو حضرت عائشہ حوضج استعمال فرماتے تھے، دیگر ازواج مطہرہ حوضج استعمال فرماتے تھے، ڈولی کا اہتمام ہوتا تھا، تو وہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ اپنا وجود کسی کو نظر نہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، حضرت علی وغیرہ تھے اس مجلس کے اندر اور دیگر اور صحابہ اکرام بھی تھے، آپ نے پوچھا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا، سوچتے سوچتے رہ گئے، پھر چلے گئے حضرت علی گھر کو، جا کر کے حضرت فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے. حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ عورتوں کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ کسی مرد کی نگاہ عورت پہ نہ پڑے اور عورت کی نگاہ مرد پہ نہ پڑے. حضرت علی جواب لے کے حضور کے پاس آئے، تو حضور نے کہا کہ صداقت، صحیح بات کہی اس نے، وہ تو میرا ہی ٹکڑا ہے، اس وجہ سے صحیح کہا ہے، میرا ہی ٹکڑا ہے وہ. حضور نے پھر یہ ارشاد فرمایا. تو عورتوں کے سلسلے میں یہ بات اہم ہے، خواتین کو بھی اس سلسلے میں ملحوظ رکھنا چاہیے اس امر کو، شریعت کے مقصد کو. شریعت یہ چاہتی ہے کہ بلا ضرورت نہ نکلے. دوسری چیز یہ ہے کہ اختلاف رہا ہے ہمارے ائمہ کا اس سلسلے میں کہ اگر نکلتی ہے تو ضرورت کے مواقع پر چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے. سورہ نور کی آیت ہے، سورہ احزاب چل رہا ہے لیکن اس کا تھوڑا سا ہلکا اشارہ کروں گا میں. سورہ نور کی ایک آیت میں آیا ہے کہ جب ضرورت کے موقع پر نکلا کرے تو پردے سے نکلے، مگر جو چیز ظاہر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، مگر جو چیز ظاہر ہو جائے. تو جو چیز ظاہر ہو جائے ہے، الا ما ظہر منہا ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر مت کرو، اس کو پھیلاؤ نہیں، لیکن جو چیز ظاہر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آیت میں آیا ہے. تو جو چیز ظاہر ہو جائے کی تفسیر میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چلنے پھرنے میں، آنے جانے میں، لین دین میں چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے، لہذا چہرے کا پردہ نہیں ہے، بعض لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے. ہمارے متاخرین حنفیہ اور ہمارے بڑے حضرات بزرگان دین یہ فرماتے ہیں الا ما ظہرہ کا مسئلہ یہ ہے، اس آیت کی صحیح تفسیر کہہ لیجئے یا اس آیت کا مطلب یہ کہہ لیجئے، یہ ہے کہ آپ باہر نکلو تو ضرور پردے کا اہتمام کرو، زینت ظاہر مت کرو، لیکن جو چیز ظاہر ہو جائے، یعنی ہاتھ ظاہر ہو جاتے ہیں، پیر ظاہر ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار اگر چہرہ بھی ظاہر ہو گیا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظاہر کرنا الگ ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہونے کے بارے میں فرما رہے ہیں، ظاہر کرنا الگ ہے. تو تم چہرے کو کھول کر جو جا رہے ہو تو اس کا مطلب ظاہر کر رہے ہو، ظاہر ہو رہا ہی رہا ہے وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مومنین سے کہو کہ نگاہیں نیچے رکھیں، عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. تو چہرہ کھلے ہوا رہے گا تو نگاہیں کس کی نیچے رہیں گی؟ اگر کسی عورت کا چہرہ ظاہر بھی ہو گیا تو دیکھنے کا حکم تو نہیں ہے نا، تو ظاہر ہو بھی گیا ہے تو معاف ہے وہ، اور کسی کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے وہاں پر. یہاں تو کھلا بھی رہتا ہے اور دیکھتے بھی ہیں ایک دوسرے کو، تو دونوں بھی خلاف ہی ہے وہ شریعت کے. تو قرآن کی جو آیت ہے اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر بدرجہ مجبوری ظاہر ہو جائے، کام کرتے ہوئے ظاہر ہو جائے، یا محرموں کے اندر ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر محرموں میں کام چلتا رہتا ہے، برتن دھونا، فلاں کام کرنا وغیرہ، گھریلو کام ہوتے ہیں، تو زینت کی چیز ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، ظاہر ہونے والی چیز ہے. تو آیت کریمہ میں یہ مطلب نہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت اگر باہر جائے تو ایسی صورت میں اپنے پردے کو، ظاہر چہرے کو کھول کر کے جائے، بلکہ مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر ضرورت کی وجہ سے ظاہر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کریں گے، یہ کیوں کھل گیا تھا، کیسے کھل گیا تھا، حرج ہو جاتا ہے اس کے اندر. باقی ہے کہ وہ تو آیت ہوئی، اس کے علاوہ دیگر جو ہم کو احادیث سے جو لیا جاتا ہے، صحابہ اکرام کے عمل سے جو لینے کی چیز ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت حفصہ یا حضرت صفیہ ایک سواری پر بیٹھ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، اچانک سواری کو جو ہے ٹھوکر لگی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی گر پڑے، سواری بھی گر گئی، حضرت صفیہ وغیرہ بھی گر گئی. فوراً ایک صحابی آئے بھاگ لیتے ہوئے، ابو حنزلہ وغیرہ، تو کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ چوٹ وٹ تو نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو صحیح ہوں، خاتون کی خبر لو. تو ام المومنین تھے، وہ قریب گئے، حضرت جو صحابی تھے اپنے چہرے کو بھی لپیٹ لیا، اس کے بعد میں ام المومنین کے اوپر ایک چادر ڈال دی تاکہ بے ستر نہ ہو جائے، ان کے چہرے کو دیکھنے کی نوبت نہ آئے. مورخین محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں ضرورت کیا تھی ان کو اپنے چادر کو چہرہ لپیٹنے کی، اپنے چہرے کو چادر سے لپیٹنے کی، اور ام المومنین پہ انہوں نے پردہ ڈال دیا. ایسے حضرت عائشہ کا واقعہ ہے، واقعہ کے اندر بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ حضرت عائشہ جب آئی وہاں پر ہار وغیرہ ڈھونڈ کر کے، ہار نہیں ملا، تو صرف ایک صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے سامان کی حفاظت کے لیے رہتے تھے، کسی کی کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو لینے کے لیے وغیرہ، تو اس واقعے میں حضرت صفوان تھے. حضرت صفوان نے دیکھا کہ حضرت عائشہ ہیں، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ صفوان نے مجھے دیکھا اور استرجاء پڑا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا، اور میں نے جیسے ہی دیکھا ان کو اپنے چادر میں میں اپنے آپ کو لپیٹ لی. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں انہوں نے مجھے اس وجہ سے پہچانا کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھے ہوئے تھے وہ. تو حضرت عائشہ کا یہ فرمانا کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے مجھے اس سے پہلے دیکھے ہوئے تھے، یہ کس وجہ سے فرما رہی ہیں حضرت عائشہ؟ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد دیکھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے فرما رہے. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے کے پردے کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ خاتون جو ہوتی ہیں حج کے موقع سے اپنے چہرے پر نقاب نہ لگائے، چہرے کا کپڑا جو نقاب ہوتا ہے وہ لگنے نہ پائے، آپ نے یہ حکم فرمایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ میں تھے، لیکن جب کبھی ضرورت ہوتی تھی تو ایسا آڑ لا لیا کرتے تھے چادر کے ذریعے سے کہ مردوں سے حجاب ہو جاتا تھا، پھر مرد حضرات گزرنے کے بعد ہم ہٹا لیا کرتے تھے. تو اس موقع پر بھی صحابیات اور ازواج مطہرات وغیرہ کا معمول پردے کا تھا. اس کی آج کل صحیح اور سہولت والی شکل علماء نے نکالی ہے کہ کیپ لگا لی جائے تو چہرے کو پردہ نہیں لگے گا، اور جو کپڑا ہوگا وہ نہیں لگے گا، اور حجاب بھی ہو جائے گا. تو حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت حفصہ کی روایت ہے، حضرت ام خلاد کی روایت مشہور ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت ام خلاد آتی ہیں اور چہرہ بالکل ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اور پوچھنے لگتی ہیں کہ بیٹے کی کیا کیفیت ہے، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، کیا واقعی یہ بات سچ ہے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ تمہیں بیٹے کی بھی فکر ہے اور دیکھو پردے میں بھی لپٹی ہوئی آ رہی ہو. مشہور جواب ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ میں اپنا بیٹا کھوئی ہوں، حیا تو نہیں کھو گئی ہوں، بیٹا کھو گئی ہوں، حیا تو نہیں کھوئی ہوں. تو حضرت ام خلاد کا یہ معاملہ اور وہ صحابی کا یہ کہنا کس بات کی دلیل ہے؟ یہ چہرے کا بھی پردہ ہے اسلام کے اندر. اور آپ کہیں گے ظاہر سی بات ہے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو وجود میں آتا ہے کس کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے، بنا وہ سنگار کس وجہ سے ہوتا ہے؟ چہرے کے اوپر ہی سارا کرتوت ہوتا ہے، مردوں کو لبانے کے انداز، زیادہ جو لپسٹک استعمال ہوتے ہیں یا میک اپ استعمال ہوتے ہیں، پاؤڈر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، جو چیز بھی استعمال ہوتی ہے کہاں ہو رہی ہے؟ چہرے کے اوپر ہی ہو رہی ہے. تو اصل جو چیز ہے یا فتنے کا جو ذریعہ ہے وہ اصل ذریعہ چہرہ ہی ہے. اس وجہ سے اگر وہ آیت میں داخل بھی نہ ہو تو اس زمانے میں داخل ہو جائے گا، اگر آیت میں داخل نہ ہو تو اس زمانے میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ فتنہ اسی سے وجود میں آئے گا. جس سے فتنہ وجود میں آتا ہے اس کو سدے باب کے طور پر روک دیا جاتا ہے. اسلام میں چہرے کا پردہ یا مکمل پردہ کہہ لیجئے، پہلی شریعتوں کے اندر مسائل یہ تھے کہ جو چیزیں فی نفسی حرام ہوتی تھی اس سے روکا جاتا تھا، جیسے شراب ہے اس سے روکا گیا، زنا ہے اس سے روکا گیا، چوری ہے اس سے روکا گیا. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جو چیز ناجائز ہوتی ہے اس سے بھی روکا گیا، اور جو چیز ناجائز تک لے جانے والی عادتاً اور غالباً ہوتی ہے اس سے بھی روکا گیا. جو چیز ناجائز تک لے جانے والی عادتاً اور غالباً ہوتی ہے اس سے بھی روکا گیا ہے. چنانچہ سودی معاملات میں پڑھنا سود میں پڑھنے کے برابر قرار دیا گیا ہے، شراب بیچنا شراب پینے کے برابر قرار دیا گیا ہے. اگر شراب پی نہیں رہا ہے بندہ، لیکن اس کا بیچنا وہی برابر کا حکم دیا گیا ہے شریعت مطہرہ کے اندر. ایسے ہی کئی ایک مثالیں ہیں اس کی. اسی طریقے سے زنا ہے، زنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے، وہ بھی ناجائز حرام ہے. زنا تک لے جانے والے جو اسباب ہیں، بد نظری، شہوت نظری، شہوت سے دیکھنا اور چھونا اور بولنا، یہ سب اسی کے مقدمات ہیں، تو ان سے بھی روکا گیا ہے. اور پردہ بھی اسی وجہ سے کرایا جاتا ہے کہ بندہ اس نوبت تک نہ پہنچے، وہاں تک نہ پہنچے. اور اگر کوئی پہنچ جاتا ہے یہ ساری آڑوں اور رکاوٹوں کے باوجود، تو بھی شریعت میں اس کی ایسی سزا ہے کہ ایک کو اگر مل جائے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی شادی شدہ ہوتے ہوئے اگر اپنا منہ کالا کر لیا ہو تو شریعت میں ایسی سزا اس کی نافذ کی گئی ہے کہ سارے لوگوں کے سامنے اس کو سزا دو، اس کے بعد کون کرتا ہے، کسی کی ہمت ہوتی ہے تو بتا. چنانچہ آج یہاں زنا کی شرح اگر بتائی جائے اور جن ممالک کے اندر یہ سزائیں نافذ ہیں وہاں کی شرح دیکھی جائے تو اندازہ ہو جائے گا. 100 اور 1 99 اور 1 کا فرق معلوم ہوگا، ظاہر سی بات ہے. کتنے حالات یہاں پر ہوتے ہیں زنا بالجبر کے وغیرہ کے، اگرچہ کہ سخت سے سخت سزائیں بھی رکھی گئی ہیں. واقعہ یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات بالکل اعتدال والی ہوتی ہیں. اللہ کا قانون ہے، اللہ حکیم مطلق ہے، وہ جانتے ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے راز اس کے اندر ہیں. قانون کارخانہ اللہ کا بنا ہوا ہے، تو کارخانے کی جو چیزیں ہیں اللہ ہی جانتے ہیں، ان کے اگر فیصلے کے مطابق ہوں گی تو دنیا صحیح راہ پر چلے گی، اگر کارخانہ بنانے والے کے نظام کے خلاف چلیں گی تو پورا کارخانہ تھوڑ پھوڑ ہو جائے گا. ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ دخل اندازی کیے ہیں انسانیت کے اندر، پھر اس کے بعد میں آگ جب بھڑکی ہے، آگ بھڑک جانے کے بعد میں شعلوں پہ قابو پانے کی کوشش کی، یہ شعلے کو کیسا بجھائیں، وہ شعلے کو، ارے جہاں سے آگ لگی پہلے اسی کو بجھاؤ، مرچی جہاں سے لگی ہے مرچی کو پہلے ختم کرو، تو تب جا کر کے معاملہ ٹھنڈا پڑے گا نا. معاملہ الٹا ہے کہ آگ لگانے کے ذریعے بنا دیے، آگ بھی لگا دیے، اس کے بعد میں شعلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ شعلہ کیوں آیا، یہ شعلہ کیوں آیا، تو شعلے تو تم نے بھڑکا دیے ہیں پہلے سے. بہرحال اسلامی تعلیمات یہ جو اصل الاصول ہیں اور انسانیت کے لیے بالکل بہترین رائے اعتدال کی شکل میں امت مسلمہ کو دی گئی ہیں، اس کے متعلق یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو کہ وہ اپنے اوپر ڈال لیا کریں اپنے نقابوں کو، یعنی خاص قسم کے کپڑوں کو. یہ اس وجہ سے ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ باعزت خاتون ہیں، شریف خاتون ہیں اور آزاد عورت ہے، اس کو چھیڑا نہیں جائے گا، اس کے خلاف میں کوئی باتیں نہیں کی جائے گی. فلا یؤذین، چنانچہ ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں. اگر کسی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، اب تک پردہ نہیں ہوا تھا، اب کرنے کی ہمت ہے تو کر لو، اللہ بخشنے والا ہے پیچھے کے گناہوں کو. اور جو کچھ کبھی کسی غفلت کے اندر اگر بے احتیاطی ہو گئی تو اللہ مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحم کر دیتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا ہے. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. اگر منافقین باز نہیں آئیں گے، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، والمرجفون في المدينة، اور شہر کے اندر افواہیں پھیلانے والے، لنغرينك بهم، تو ہم آپ کو ان لوگوں پر غلبہ عطا کریں گے. مدینے کے اندر شر پسندی کرنے والے، افواہیں پھیلانے والے منافقین تھے، یہودی تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ تھے. ان کا کام کیا تھا؟ تھوڑے تھوڑے دن کو عدیم، ایک تو کوئی ایک چھوٹی بات ہوئی اس کو زیادہ لگا بجا کر کے پھیلا دینا. اس سے ہوتا کیا تھا؟ مسلمانوں میں خامخواہ کی سراسیمگی پھیل جاتی تھی. تو وہ اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں. مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے، منافقوں کے لیے بھی حکم ہے کہ تھوڑی بات کو بڑا چاہ کر کے نہیں بولنا چاہیے. خوف کی بات کو مسلمانوں میں پھیلانا مسلمانوں کی علامت نہیں ہے اور اللہ کو پسندیدہ بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے مضمون ذکر کیا جا رہا ہے. اگر باز نہیں آئیں گے تو پھر شرارت کی سزا بھی ملے گی. تو آج کل جو ذرائع بہت ہو گئے ہیں پھیلانے کے، آج بھی یہی حال ہے، کسی ملک میں کچھ ہو گیا تو پورے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤ، کرنا کچھ نہیں ہے، خالی تکلیف دینا مقصد ہے. اب کچھ کام کر سکتے ہو تو کر کے بتاؤ نا، وہاں ایسا ہو گیا، وہاں ایسا ہو گیا، یہاں ایسا ہو گیا، یہاں ایسا ہو گیا، ذریعہ نکالو کچھ تو. کرنا کیا ہے اس کا نا، رد عمل کیا کرنا ہے وہ بتاؤ آپ. ایسا ہو گیا ٹھیک ہے، رد عمل بتاؤ آپ. رد عمل کچھ نہیں ہے، صرف خبریں بتانا، خبریں پھیلانا، ادھر ایسا ہو گیا، ادھر ایسا ہو گیا، ادھر ایسا. وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے تکلیف میں پڑنا، تکلیف میں پڑ کے سر دائیں کھینچ کے بڑھ جاتے ہیں ہم لوگ. آج مسلمانوں کے پاس صرف دو ہی چیزیں رہ گئی ہے، دعا، دعا بھی کم کرتے ہیں، تیسری چیز رہ گئی سر دائیں کھینچو، ایسا ہو گیا، اوہ ایسا ہو گیا، اب کیا کریں گے، حالات ہی ایسے آ گئے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے اور افواہیں پھیلاتے رہیں گے شہر کے اندر تو ہم غالب کریں گے، یعنی آپ کو ان کے اوپر غلبہ دیں گے. امت کی ذمہ داری یا حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ایسے لوگوں پر قابو پائے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا, پھر وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے اس شہر کے اندر مگر تھوڑے ہی دن, یعنی ایسا غلبہ دیں گے کہ ان کو شہر کے اندر سے ہی نکالو. شہر میں جو افواہیں پھیلانے والے, مسلمانوں میں سراسیمگی پھیلانے والے اور مسلمانوں میں خوف پیدا کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے, ان کو شہر سے نکالو. اور یہی نہیں, ملعونین, یہ لوگ تو ملعون ہیں, اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہے. جو لوگ مسلمانوں میں خوف پھیلاتے ہیں, خامخواہ کی خبریں پھیلاتے ہیں, یہودی اور اسی طریقے سے منافقین خامخواہ کی یہ خبریں پھیلاتے تھے کہ فلاں قبیلہ آ رہا ہے لڑائی کے لیے, فلاں وہاں تک پہنچ گیا ہے, فلاں وہاں تک پہنچ گیا ہے, ایک کو لگا دیا, اس کے ذریعے سے پورے مدینے میں خبر پھیل گئی. اب تحقیق حال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے, معلوم ہوتا تھا کہ جھوٹی ہے خبر, افواہ ہے یہ خبر. تو ایسی افواہیں اور ایسی خبریں پھیلانے کے متعلق ہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے. ملعونین, اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, سزا اتنی سخت بیان کی جا رہی ہے, ایسے لوگ جہاں کہیں بھی پائے جائیں انہیں پکڑا جائے اور سختی سے قتل کر دیا جائے. پھیلانے والوں کو, افواہ پھیلانے والوں کو اور منافقت کرنے والوں کا حکم یہ بیان کیا جا رہا ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف مدینے میں اور اصحاب محمد کا ہی نہیں ہے, اس سے پہلے جتنی شریعتیں جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی یہی حکم دیا تھا ہم نے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, اللہ کی سنت ان لوگوں میں بھی چلی آ رہی ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں, یہ اللہ کا طریقہ ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور اللہ کا طریقہ تو نہیں پائے گا کہ وہ بدلے, اللہ کا طریقہ بدلنے والا نہیں ہے, ایک ہی رہے گا. لہذا پچھلی شریعتوں میں بھی یہی حکم تھا, آج کی شریعت میں بھی یہی حکم ہے. یسألک الناس عن الساعة, لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں. بہت سارے وہ سوالات تھے جو صرف تکلیف دینے کے لیے لوگ کرتے تھے. قیامت کے بارے میں حتمی علم نہیں دیا گیا تھا نا کسی کے بھی, اور آج بھی نہیں ہے. یقین علم تو نہیں ہے قیامت کب آئے گی, کہ فلاں تاریخ ہو, فلاں ہو, فلاں ہو. تو جو چیز چھپائی گئی اس کے بارے میں بار بار سوال, ان کو معلوم تھا کہ اس کا یقینی علم تو نہیں دیا گیا ہے. ایک ہی جواب تھا, حضور یہی فرمایا کرتے تھے, انما علمها عند اللہ, حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے. ہاں نشانی اگر چاہتے ہو تو یہ نشانی ہے, یہ نشانی ہے, یہ نشانی ہے, فلاں ہے, فلاں فلاں ہے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں قیامت کو جو چھپایا گیا ہے. ایک بڑی حکمت جو ہم سب کے سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے, اگر قیامت کا علم یقینی طور پر بتا دیا جاتا تو لوگ اعمال میں انتہائی غافل ہو جاتے, لوگ اعمال میں انتہائی غافل ہو جاتے, دنیا انتہائی غافل ہو جاتی کہ بھئی قیامت اب تو آنے والی نہیں ہے, اب تیاری کر کے کیا کریں گے, ابھی تو اپنے کو فلاں وقت میں مرنا ہے, فلاں وقت پہ جا کے مریں گے, فلاں وقت حساب ہوگا. تو ایک حکمتوں میں سے ایک حکمت اور رازوں میں سے ایک راز یہی ہے کہ قیامت کو چھپانے کا اور حقیقی تاریخ نہ بتانے کا, کہ لوگ غافل ہو جاتے قیامت سے. دوسرے یہ کہ بہت ساری حکمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے. حالات اور قرائن تو بتا دیے گئے ہیں سدھرنے کے واسطے. ایک صحابی مسلمان بھی اس طرح کے سوال کرتے رہے ہیں اور غیر مسلم بھی سوال کرتے تھے. مسلمانوں کے سوال کا منشا الگ ہوتا تھا, غیر مسلموں کے سوال کا منشا الگ ہوتا تھا. ایک صحابی آئے خدمت اقدس میں اور کہنے لگے, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا کہ کیا تیاری کرے. انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تیاری کیے ہیں, کیوں پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں, تیاری کرو گے تو پوچھو اس کے بارے میں اگر کیے ہوئے ہوں تو. مشرکین جو پوچھتے تھے وہ اس وجہ سے کہ خالی خامخواہ کہ ان کو بات لگا کے چھوڑ دو, کیونکہ جواب تو پہلے ہی آ چکا ہے کہ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے, پھر پوچھو کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. قل انما علمها عند اللہ, کہہ دو کہ اس کا حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا, تمہیں کیا پتا, ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو. تم نہیں جانتے ہو قیامت کے بارے میں, لیکن ہو سکتا ہے کہ قریب ہی ہو. من مات فقد قامت قیامتہ, جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی, جو مر جاتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے. تو تمہاری موت آ گئی تو مطلب یہ ہے تمہاری قیامت بھی آ گئی, لہذا ہو سکتا ہے کہ قریب ہو قیامت. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے تہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. جو قیامت کے منکر ہیں ان کے لیے خطرناک عذاب ہے. خالدین فیہا ابدا, جس دہکتی ہوئی آگ کے اندر لوگ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, اور وہاں نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا, جس دن ان کے چہروں کو آگ کے اندر الٹا پلٹا جائے گا, وہ لوگ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کی اطاعت کر لی ہوتی تو آج یہ انجام دیکھے نہ ملتا. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا, وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اطاعت کی ہمارے بڑے لوگوں کی، حکمران لوگوں کی، اور معاشرے کے اندر رہنے والے، سوسائٹی کے اندر رہنے والے بڑے بڑے چودھریوں کی اطاعت کر لی ہے، وکبرا انا فاولونا السبیلا، تو ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا راہ حق سے، آج ہم بھٹکے ہیں تو ان کی وجہ سے بھٹکے ہیں. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار ان کو دوگنا عذاب دیجئے، جتنا عذاب ہم کو مل رہا ہے ان کے بھٹکانے کی وجہ سے، ان کو اتنا عذاب اور ہونا چاہیے. ولعنہم لعنن کبیرا، اور ان کو اپنی رحمت سے خوب دور کر دیجئے، جتنی لعنت ہم پر ہوئی ہے ان سے ہم سے زیادہ لعنت ان پر ہونی چاہیے، جتنا ہم کو عذاب ملا ہے اس سے زیادہ عذاب ان کو دیجئے. تو کل قیامت کے دن یہ حالات آنے والے ہیں، اور قیامت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں تو فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ قریب ہی ہو. قیامت دو ہوتی ہے، قیامت صغرا، قیامت کبرا. قیامت صغرا تو آدمی کے مرنے پر قائم ہو جاتی ہے، آدمی مر گیا تو قیامت آ گئی اس کی، اور ایک قیامت تو ساری دنیا کی آنے والی ہے، ساری دنیا ہی پر ایک طرح کی قیامت چھا جائے گی اور وہ حالات پیدا ہوں گے، اور بالکل قریبی ہے حالات، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اب زیادہ حالات بچے ہوئے ہیں. تین قسم کی علامات ہیں قیامت کے متعلق، مضمون لمبا ہے، بات طویل ہو جائے گی. تین قسم کی علامات ہیں، علامات کبرا، علامات متوسطہ، علامات صغرا. چھوٹی چھوٹی علامتیں، نافرمانیوں کی شکل کے، گناہوں کے عام ہو جانے کی، مختلف اس طرح کی چیزیں. اور کچھ ہیں علامات متوسطہ، درمیانی، زیادہ بڑی نہیں. آج کے بڑے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ علامات صغیرہ، چھوٹی علامتیں پوری ہو گئی، اور علامات متوسطہ وہ بھی پوری ہو گئی، اور علامات کبرا میں سے صرف چند باقی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، دجال کی آمد، حضرت خضر علیہ کیا نام ہے، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، اور دابت الارض کا نکلنا زمین سے، لوگوں سے باتیں کرنا، یہ علامتیں باقی ہیں. باقی ساری تقریباً علامتیں ان کا وجود ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی. تو علامات کیا کہتے ہیں، متوسطہ بھی آ گئی ہیں، علامات صغیرہ بھی آ گئی ہیں، علامات کبرا کا انتظار باقی ہے. تو انتظار کر کے کیا کریں گے، انتظار کر کے کیا کریں گے، کرنا تو جو ہے ہم کو وہ کرنا ہے. حضور نے فرمایا کہ تیاری کیا کرے ہو تم، علامتوں کو یاد کر لینے سے بھی کچھ بھی نہیں ہو جاتا. لوگ بیان کرتے ہیں علامتیں، لیکن علامتوں کو بیان کر کے منشا کیا ہے اس کا وہ دیکھنا ہے نا. حضور نے جو علامتیں بیان فرمائی ہے تو ان علامتوں کے ذریعے سے عبرت لینا ہے، کہ جو علامتیں حضور نے بیان فرما دی تھی کہ یہ علامت ہو گئی، وہ بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، تو ہم کو کرنا کیا ہے، قیامت کی تیاری کرو بھائی. قریب آ گئے حالات، اور میدان محشر میں جمع ہونے کے وقت قریب ہو رہا ہے. کیا حساب کتاب دو گے، کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے، کیسے اللہ کو منہ دکھاؤ گے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے ہم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم بھی نصیب فرمائے، صحیح عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا من الراشدين. اے اللہ ہماری یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس سننے اور سنانے کو قبول فرمائیے، قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ قرآن پاک کے ذریعے سے ہم پر خاص رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم کو، ہماری نسلوں کو، ہماری گھر والوں کو، خواتین کو، ساری امت کو، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ اس کو مشعل راہ بنا دیجیے. پروردگار جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے. جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں پروردگار خاص کرم کا معاملہ فرمائیے، ان کی مغفرت فرمائیے، ان کی بال بال مغفرت فرمائیے، قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے. جناب محبوب حسین صاحب کے سسر کا انتقال ہوا ہے، پروردگار ان کی بھی مغفرت فرمائیے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کے حساب کتاب کو آسان فرما دیجیے، قبر کی منزلیں آسان فرمائیے، حشر کی منزلیں آسان فرما دیجیے. اے اللہ انہیں خاص قرب اور خاص مقام عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائیے. جب تک رہیں اس دنیا کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی تعلیمات پر اور ایمان پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو قائم رکھیے ایمان اور اسلام پر، ہماری نسلوں کو بھی ایمان اور اسلام والا بنا دیجیے. اے اللہ انہیں پر استقامت کے ساتھ ہمیں اور ہماری نسلوں کو رہنے والا بنا دیجیے. اے اللہ خاص کرم کا، رحم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.